الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين صاحب الكوثر والعطاء سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وفی موضع الاخر الا بذكر الله تطمئن القلوب وفي موضع اخر انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم درود پاک پڑھ لیجیے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم واغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لجالسها سألتك يا خير ذا الجود والكرم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعتیں جو انتہائی کمال پر ہیں اور یکے بعد دیگرے طاق راتوں کا سلسلہ اپنی رحمتوں کو اپنی کرامتوں کو اور اپنی عظمتوں کی نورانیت سے اپنی ضیا پاشیوں کو ہمیں بکھیرتا ہوا ہماری تربیت کے مراحل کو آگے بڑھاتا ہوا اپنے اختتامی منازل کی طرف ہے اور آج ترتیب طاق راتوں کے اعتبار سے آخری شب ہے اور کل انشاءاللہ العزیز 29واں رمضان مبارک کا روزہ ہوگا۔ لہذا آج درس قرآن کے عنوان سے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ہمارے قبلہ محترم حنیف معرفانی صاحب اللہ ان کی عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، یہ دین کی خدمت میں بڑے مجاہد ہیں، اللہ ان کے جذبات کو مزید راسخ اور اللہ رب العالمین انہیں مزید مستقیم المزاج بنائے اور ان کے معاونین ان کے محبین ان کے جملہ عائز و اقارب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ 25ویں شب کو الحمدللہ جس طرح ہر سال بالترتیب تسلسل کے ساتھ یہ محفل منعقد ہوتی ہے، لیکن موسم کی ناگفتہ بہ حالات کی بنا پر سلسلہ موقوف رہا۔ پھر معرفانی صاحب ہی کا تحصیل علم اور اشاعت دین کا اس قدر جذبہ ہے کہ یہ مجھ سے مسلسل کہتے رہے کہ اس سلسلے کو موقوف نہ کیا جائے، تو یقیناً ان کی اخلاص اور ان کی جستجو اور ان کے فروغ دین کے درد کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، جس وقت آپ بہتر سمجھے۔ تو یہ انہی کا اور انہی کے والدین اور یقیناً ان کے والد گرامی کی تربیت اور ان کے پیر مرشد کا فیضان ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر ان کے شجرہ نسب اور شجرہ طریقت والوں کو عطا فرمائے. آج 29ویں شب ہے. اس سے پہلے ہم نے اپنے برادر محترم, ہمارے محبوب دوست, ہمارے رفیق, ہمارے مخلص جناب محمد الیاس تنبی صاحب اور جناب محمد یونس تنبی صاحب زیدہ عمرہ و زیدہ شرفہ کے دولت خانے پر ایک تفصیلی خطاب شب قدر کا پیغام کے حوالے سے کیا کہ شب قدر ہم سے کیا پیغام چاہتی ہے, اور شب قدر اور لیلۃ القدر کے انعقاد اور انتخاب اور اس کے نفاذ کو کیوں رکھا گیا, اور رمضان کی راتوں کے مقابلے میں اس میں اجر و انعامات کو کیوں بڑھایا گیا. تو جہاں اس کی نزول قرآن کے اعتبار سے جو خاص نسبت ہے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو عبادتوں کے ذوق و فضائل کو بڑھا کر ابھرا گیا تاکہ نیکی کا شوق مزید ابھر کر آئے, اور ایک مہینے میں, ایک رات میں 1000 مہینوں کی شب کے ثواب اور اجر کے دریچے کھول دیے گئے, اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مومنین کے لیے ایک خاص عطیہ تھا تاکہ وہ آگے بڑھیں اور مزید ذوق لگا کر اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کریں. دراصل اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا, اس میں رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ رب کو کوئی بندوں سے حاجت ہے. حاجت بھی ہماری ہے, ضرورت بھی ہماری ہے, لیکن وہ کریم رب ایسا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نفسیاتی اور ہمارے بشری تقاضوں کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے کشادگی بخشتا ہے کہ جس سے ہم نہ بھی چاہیں تب بھی اللہ رب العالمین کی یاد کا تصور ہمارے دلوں میں زندہ ہو جاتا ہے. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ لالچ سے چیزوں کو قبول کرتا ہے اور خوف سے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. پورے قرآن کی اگر آپ تعلیم دیکھیں تو انہی, یا اپنے اوپر اگر آپ قیاس کریں تو انہی دو چیزوں کے اوپر ہی ہماری زندگی چلتی ہے. جہاں لالچ اور غرض ہوتی ہے, مقصد اور نفع زیادہ نظر آتا ہے, ہم پھر وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں جان کا خطرہ, نفع کا خطرہ ہوتا ہے تو اس چیز کے قریب ہم نہیں جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین, یہ انسان کی نفسیات میں ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا سب سے بڑا منصب جو ہے وہ بشارت والا اور نذیر والا ہے. قرآن کریم نے کہا نا, اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, کہ حبیب ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ انسان کے اندر کی جو تما ہے وہ اجاگر ہو جائے اور وہ اپنے حق کو چلو اپنے غرض سے ہی قبول کر لے. حالانکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بے غرض وہ قبول کرتا, بغیر کسی لالچ کے اس چیز کو قبول کرتا, لیکن چلو اگر اس کے اندر قبولیت کے لیے اس کے جذبات کو, اس کے نفع کی تاثیر کو ابھارنا ہے تو بشیرًا ونذیرًا, ہمارا نبی پھر نیکوکاروں کے لیے جو اجر و انعامات اور ان کے لیے جو ذخیرہ خیرات و انعامات ہے اس کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جذبات نیکی جاگے اور اس کو اپنا نفع اصلی سمجھ کر وہ عبادت کی طرف راغب ہوں. وہ نذیرہ, نذیر اس لیے ہے کہ انسان کبھی خطرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے تو یقیناً اللہ سے دوری, اللہ کے ذکر سے دوری, اللہ کی یاد سے دوری, اس کی شریعت سے دوری, اس کی توحید اور اس کے پیغام سے دوری انسان کے لیے بہت خطرناک مراحل کا باعث ہوتا ہے. تو وہ نذیرہ, تنذیر, پھر ہمارا نبی ان کو ان ہولناک وادیوں سے اور ان خطرناک مراحل سے اور وہ ناگفتہ بہ عذابات کا جو سلسلہ ہے اس سے ڈراتا ہے. اس لیے کہ انسان کبھی ڈر کے فضیلت قبول کرتا ہے, ڈر کے کسی چیز کو قبول کرتا ہے, یعنی چھوڑتا ہے جو بھی ہے, اس کو قبول کرنے کے معنی میں بھی لے لیا جائے کہ کسی چیز کو اگر وہ قبول کرتا ہے تو سزا کے ڈر کی وجہ سے قبول کرتا ہے یا نفع کے ڈر کی وجہ سے قبول کرتا ہے. تو یہ طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اجر کو اتنا بنایا, یعنی اور یہ جو چیز ہے نیکی, یعنی نفع اور کی لالچ اور نقصان کا خطرہ, یہ کبھی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ انسان کی بنیادی صلاحیتوں کے اوپر بادل کی طرح اور پردے کی طرح آ جاتی ہے اور اس کو مدھم کر دیتی ہے. تو سال کے 11 مہینوں میں جو ہمارے خواہشات جو مدھم ہو جاتی ہے تو رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے فضیلت کے دریچے اس قدر کھول دیے کہ ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے, ایک نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب ہے, ایک روپیہ دو گے تو 70 روپے کا ثواب ہے. تو اس کو بڑھا کر, اس جذبات کو پیدا کر کے جو اصل چیز اندر جو ہدایت کا لطیفہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. انسان دیکھیے کبھی کسی چیز کو نفع کے لیے حاصل کرتا ہے لیکن اس کو اس کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ چلو یہ میرا کام نہیں ہے لیکن اگر میں نفع حاصل کرنے کے لیے کروں, تو انسان کی اس تقاضے کو بھی قدرت نے ملحوظ رکھا ہے کہ ایک چیز جس سے انسان کی طبیعت اچاٹ ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, لیکن بظاہر اس کو نفع نظر آتا ہے تو وہ اس کے پیچھے بڑھتا ہے, اور ایک چیز کے پیچھے جب بڑھتا ہے تو پھر اس سے محبت ضرور ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے اس تقاضے کو ابھارا ہے کہ اگر عبادت کا جو اصل ذوق اس کے دل میں نہیں ہے تو کچھ دے کر اس سے عبادت کرائی جائے. اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کے اوپر لگتا ہے تو اس سے دل لگی ہو جاتی ہے, اس کا ایک ربط اور تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ شریعت کا کرم بالا کرم ہے کہ جو سراسر ہمارے لیے بھلائی کی باتیں تھی, چاہیے تھا کہ اگر اس پر انعام نہ بھی ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم خدا کے بندے ہو, ہمارے بندے ہو, لہٰذا یہ کام کرو, نہیں کرو گے تو تمہاری خیر نہیں, تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لیکن نہیں, دیکھیں اس کے باوجود ہم اس کے بھی مکلف ہو سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اس پر فضیلت کے دریچے کھول دیے گئے ہیں تاکہ انسان اس بات پر غور کرے کہ وہ کتنا کریم رب ہے کہ اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ مالک کے حکم کی تعمیل کا پابند ہوتا ہے, انعام کا پابند نہیں ہوتا. انعام اگر مالک دے دے تو یہ مالک کی ایک سخاوت ہوتی ہے, لیکن غلام انعام کا تقاضا نہیں کر سکتا, وہ اس کے زیر تصرف ہے, اس کی رقاب, اس کی گردن جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں, مالک چاہے دو ٹکے مول کے اوپر اس کو بیچ دے, غلام اس میں چوچرا نہیں کر سکتا. غلام پر مالک چاہے جیسا تصرف کر گزرے وہ انعام کا تقاضا نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کے مالک اور غلاموں کا نظام ہے, لیکن اللہ رب العالمین جو مالک یوم الدین ہے اور مالک الناس ہے, اس کا یہ کس قدر فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنا بندہ بھی کہا اور حکم بھی عطا فرمایا, عبادتیں بھی عطا فرمائی, اور عبادتوں میں وہ طریقے کے ساتھ اجر و انعام کی وہ بارشیں کی ہیں کہ جو کوئی بادشاہ اور کوئی مالک نہیں دے سکتا. تو یہ رحمتوں کے تقاضے آپ دیکھیں, کبھی خلوت میں بیٹھ کر آپ غور و فکر کریں. تو یہ میں کسی کتاب سے پڑھ کر نہیں بتا رہا, یہ آپ بیتی ہوتی ہے, دل میں خود خیال آتا ہے, کیونکہ لیلۃ القدر کے اندر ایک تجزیہ ہوتا ہے, جائزہ ہوتا ہے, لیلۃ الجائزہ بھی آگے آ رہی ہے جو عید کی شب ہوتی ہے. حضرت مولا کائنات نے شاہ فرمایا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ راتیں جو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول راتیں ہیں, جیسے لیلۃ القدر ہے, شب برات ہے, تو ہم لیلۃ القدر کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن وہ آخری رات ہم ضائع کر دیتے ہیں. جو لیلۃ الجائزہ ہے, جو درجے میں اس کا درجہ رکھتی ہے, تو اس رات اس نیکی کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو نماز کا حکم اتارتا, اور نماز کا حکم اتار کے کہتا بس نماز پڑھو, کہ تم کھا پی رہے ہو کوئی کم ہے, جو تمہیں جنت بھی چاہیے, جو تمہیں اجر میں اضافہ بھی چاہیے, بس یہ کھا پی رہے ہو, بس یہ انعام تمہارے لیے کافی ہے. لیکن نہیں, دیکھیے غلام آقا سے انعام کا تقاضا سوار نہیں کرتا, اس غلام کو لالچی کہا جاتا ہے, لیکن یہ تو ایسا بندہ ہے جو رب سے جتنا سوال کرتا ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے. رب سے وہ جتنا مانگتا ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے, یہ رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو رب سے دعا نہیں کرتے, رب سے طلب سوال نہیں کرتے, رب سے مانگتے نہیں. تو یہ قریبی کی وسعت آپ دیکھیں جو قرآن نے ذکر کیا کہ کتب اللہ علی نفس الرحمہ, کہ ہم نے کیسی رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ بندہ اگر مانگے نا, کسی سے مانگا جائے تو وہ تھک جاتا ہے کہ بس دے دیا, تیری آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, اس پر 2000 تنخواہ ملنی تھی, تجھے 10000 دے دیا, بس اور کیا چاہیے تجھے اس پر. وہ مالک اسے جان چھڑاتا ہے, لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ دو رکعت نفل پر جب تک مانگتا رہے گا اسے ملتا رہے گا, اور جس دن مانگنا چھوڑے گا تو رب ناراض ہو جائے گا. تو وہ کس قدر شفقت اور کس قدر رحمت اس رب کی بندوں پر ہے کہ وہ مانگے تو بندہ سوال کرے, گڑ گڑائے, آج ان کی ساری کرے, تو اللہ رب العالمین ویسے اس کو عطا فرماتا ہے. علامہ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی, جن کا پورا تعارف میں نے درس تراوی میں کروایا ہے, تفاسیر کے جب میں مفسرین کا تعارف کرا رہا تھا تو اس میں جہاں حضرت امام رازی کا تعارف ہوا ہے, ابن جریر تبری کا تعارف ہوا ہے, امام قرطبی کا تعارف ہوا ہے, امام ابو الحیان الاندلسی صاحب بحر المحیط کا تعارف ہوا ہے, علامہ محمد ساوی اس تفسیر ساوی کا تعارف ہوا ہے, امام جلال سیوطی امام جلاد المحلی کا تعارف ہوا ہے. تو اسی کے ضمن کے اندر میں نے تفسیر جمل اور تمام مدارک نصفی اور ان کا تعارف کرتے ہوئے میں نے علامہ اسماعیل حقی کا بھی تعارف آپ کے سامنے وہاں پر کرایا ہے, جو لوگ درس میں تھے علامہ سید محمود آلوسی کے ساتھ. علامہ اسماعیل حقی ایک بہت بڑے محقق ہیں, صوفی ہیں, بزرگ ہیں, تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں. اور ان کی بڑی پاکیزہ اور بزرگ تفسیر تفسیر روح البیان ہے جو اہل سنت کے نزدیک بڑی معتمد ہے، مستند ہے۔ بد مذہب تو پھر قرآن سے بھی بھاگتے ہیں، تو خیر تفسیر روح البیان کی کیا بات ہے، اس سے تھوڑا وہ کتراتے ہیں، اس لیے کہ وہ صوفی مزاج کے ہیں اور وہ عقائد کے اندر بہت خوبصورت تصوف کے اقوال لاتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات لائی ہے اس حوالے سے، دو تین قول پیش کر کے میں صحیح حدیث کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں ذکر کے حوالے سے، صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کو مجتمع کریں اور اس شب کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے اندر یاد الہی کے جذبے کو جگائیں، اور وہ رب کریم کی طرف سے انعامات کی بارش اس قدر ہے کہ کوئی بندہ اگر کام کرے تو اس کو انعام ملتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی سیٹ کے پاس نوکری لی اور اس نے طے کیا کہ یہ 8 گھنٹہ آپ ڈیوٹی کریں گے تو آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ اس کی خیرخواہی کے لیے صرف گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، نہیں۔ لیکن دین ایسا ہے کہ نیکی کرنے کا سوچتا ہے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں رحیمی اور کریمی کی کتنی وسعت ہے، وہ صرف سوچتا ہی ہے تو انعام عطا فرما دیا جاتا، اور وہ نافرمانی کے بارے میں علیہ باللہ سوچتا ہے تو نکیرین کو روک دیا جاتا ہے کہ رک جاؤ یہ بھی توبہ کر لے گا، رک جاؤ یہ بھی توبہ کر لے گا۔ پھر اس کے لیے فرشتے باقاعدہ ہوتا ہے، القاء نفسی ہوتا ہے، القاء نفسی نفسیات کے علم کے اندر، علم نفسیات کے اندر وہ یہ فکر کہتے ہیں کہ انسان کے ضمیر انسان کو مشورہ دیتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ضمیر میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ نسبتیں جو مشائخ کی ان کی روحیں توجہ کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں اس طرف کے، اٹھ شرم کر، یہ کیا کر رہا ہے، کس کا نام لینے والا ہے، کیسی حرکت کر رہا ہے، اٹھ۔ تو وہ اروائے طیبات فل مدبرات امرا جو قرآن کہتا ہے ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں اور اپنی مرید کے دل کے اندر نیکی کے جذبات اور خیر خواہی کے جذبات کو وہ ابھارتی ہیں اور وہ اٹھتا ہے۔ تو اگر جذبات خیر کے ابھر گئے، جذبات خیر کے ابھر گئے تو اس نیت کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور نیت صرف قلبی اور کوئی عمل صرف سوچنے سے کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ اگلے کے لیے اس کو خارج میں کر کے نہ دکھائیں۔ لیکن یہ مالک و غفار ایسا ہے کہ خارج میں کرنا ہے تو بہت دور کی بات ہے، یہ دل میں اس کے لیے بھلائی سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھلائی کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ انعام اور اکرام کی سلسلے ہیں جو میرے دوستو اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ ایمان کو بڑا جلا دیتے ہیں، یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے اندر بڑی کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک بات ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے پیر مرشد کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ لگا حضور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، بہت ضرب لگاتا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے اس کی لذت اور اس کی آشنائی سے خالی رہتا ہے، دل میں وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے اور دل اس کو نہیں پا پاتا اور زبان پر ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ انہوں نے فرمایا توبہ کر، تجھ پر اللہ کا یہ کوئی کم کرم ہے کہ تیرے جسم کے ایک حصے کو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے، کہ تیری زبان بھی خود سے تو نہیں ذکر کر رہی نا، یہ اس کی عطا ہے۔ ہاں ذکر ہونا تو یوں چاہیے کہ دل اس کے، ابھی میں آگے عرض کروں گا، دل اس کے گداز کو محسوس کرے، دل اس کی فکر کو محسوس کرے۔ اور صوفیہ تو یوں کہتے ہیں کہ ذکر جب کرو تو مذکور تمہارے دل میں ہو، جس کا ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے دل میں ہو۔ جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے کسی کو اور پتہ نہیں کس کو یاد کر رہا ہے، تو وہ ایک وبالی پن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جبکہ ذکر کی معراج یہی ہے کہ ذکر جب ذاکر ذکر کی طرف آتا ہے تو مذکور اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ جب مذکور جس کا ذکر کر رہا ہے اس کا تصور، اس کی ذات کا تصور سامنے ہوتا ہے تو پھر انہماک پیدا ہوتا ہے، استغراق پیدا ہوتا ہے، شرم اور حیا پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ذکر کے اندر قبولیت اور ذکر کے اندر ٹھنڈک اور ذکر کے اندر کشادگی اور تمانیت بندے کو آتی ہے کہ جب بندہ ذکر کر رہا ہے زبان سے اور اسے پتا ہو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، تو جو مذکور سامنے ہو اور پھر ذکر کیا جائے وہ تو نور لنا نور ہے، اس کا تو کوئی بدل نہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو جب مذکور سامنے ہو تو پھر ذکر کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تصور سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے۔ تصور میں مذکور ہوتا ہے اور زبان پر وہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تو تصوف کی اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پھر بھی رخصت کا پہلو رکھا ہے کہ اگر وہ زبان سے ذکر کر بھی لے تو روایت میں بعض آتا ہے کہ بندے کی توجہ نہیں تھی، فرمایا تیری توجہ نہیں تھی، میری رحمت تو تیری جانب متوجہ تھی، میری رحمت جو ہے وہ تیری جانب متوجہ تھی، تو نے تقاضا بشری کے اعتبار سے خطا تو کر لی، لیکن جب تو رجوع کرنے کے لیے آیا تو ہم نے تیری تقاضے اور تیری بشری تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے ان تمام چیزوں کو معاف فرمایا۔ اب آئیے بخاری شریف اور مسلم شریف، بالخصوص مسلم شریف، کتاب الذکر کے اندر کتنی بنیادی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ذرا اس تمہیدی گفتگو کے تناظر کے اندر آپ اس کو ذرا غور فرمائیے۔ ارشاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یقول ان اللہ عز و جل قال انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ وہی ذکر کے تناظر کے اندر ذکر کیا گیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وانا معہ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہین یذکرونی، جب مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ آنا جانا یہ جسمانی صفت ہے، یقیناً یہ عربی کے جملے تو ہیں لیکن اس سے مراد تاویل ہوتی ہے پھر اس میں، اور اس کو رحمت کے معنی میں، علم کے معنی میں، اور عطا اور انعام اور رضا کے معنی میں منتقل کیا جاتا ہے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی وانا معہ حین یذکرونی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ تنہا اپنی ذات میں ہی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اس کو پھر، میری رحمت بھی اس کو پھر منفرد کر کے یاد کرتی ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی مجمع میں، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اگر وہ میرے کسی مجمع میں مجھے یاد کر رہا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو پھر میں اس سے بہترین مجمع کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں جس کا ذکر اللہ کرے وہ مردود ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ذکر کرنا یہ خیر ہے، اور جب یہ رب کا فعل بن جائے، جب خیر ذکر اور تعریف کسی کی رب کا فعل بن جائے تو پھر وہ منتقل تو نہیں ہوتی، بدلتی تو نہیں۔ اگر واقعی میں بندہ منہمک ہو کر رب کا ذکر کرے، اور رب نے اگر بندے کا ذکر کر دیا تو پھر وہ محروم نہیں رہتا، پھر وہ محروم نہیں رہتا۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ایک شخص نے کہا، جب یہ بات چلی نا کہ بندہ اگر مخلص ہو کر رب کا ذکر کرے تو رب اس کا ذکر اگر خیر سے کرے، یعنی رب اگر اس کا ذکر کرے تو وہ مردود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذات بابرکات اور ذات الوہیت سے اگر کسی کے لیے خیر کے جملے نکلے تو وہ ازل کے ساتھ مقید ہوں گے اور وہ ابد کے ساتھ، اس میں انقطاع نہیں ہوگا۔ ایک بات، تو پھر اس میں کسی نے پوچھا کہ میرا رب میرا ذکر جو ہے بڑی محبت سے کرتا ہے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب، تو رب تمہارا ذکر محبت سے کرتا ہے، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ میں اپنے رب کا ذکر محبت سے کرتا ہوں، کیونکہ جی رب نے کہا تھا نا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ چھوٹی مجلس میں کرتا ہے تو میں اعلیٰ مجلس میں کرتا ہوں، تو کہا میرا رب جو ہے نا بڑی محبت سے میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کا ذکر محبت سے کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر محبت سے کرتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ فرما وَإِن ذَكَرَنِ فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اس حدیث کی ایک اور تشریح آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کبھی منفرد ہو کر استغراق اور مراقبے کی صورت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اجتماع کا ذکر ہوتا ہے۔ ان ذکروں میں فرق ہے، ہم جیسے ارے غیرے کیا تنہائی میں ذکر کریں گے، ہمارے لیے یہ مجمع سب سے مفید ہوتا ہے، مجمع جو ہے۔ اب ذکر کی کیفیت بھی دوسری ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر ذکر کیا نا کہ اگر وہ کسی محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر محفل میں کرتا ہوں، تنہائی میں کرتا ہے تو میں تنہائی میں کرتا ہوں۔ یہ ذکر کے شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ ان آداب کو سمجھ کر پھر ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کے آداب ہیں، تقاضے ہیں اس کی رضا کے۔ پھر ذکر کی دو کیفیت ہوتی ہے، کہ اس کو نفس میں کرنا ہے یا جہر میں کرنا ہے، یعنی اتنا آہستہ کرنا ہے کہ جس کو کوئی محسوس نہ کر سکے، یا زور سے کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں دو ذکر آتے ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے اور ایک سیدنا فاروق اعظم کا آتا ہے، آج بھی وہ سلسلوں کے اندر موجود ہے، آج بھی وہ ذکر خفی اور ذکر جہر کے نام سے موجود ہے۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ذکر کرتا ہوا دیکھا کہ وہ سانسوں سے ذکر کر رہے تھے اور خاموشی سے ذکر کر رہے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا. ایک دفعہ حضور کا گزر حضرت عمر کے گھر کے پاس سے ہوا تو بہت زور سے ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ. سرکار نے دستک دی، پھر اندر تشریف لے گئے تو حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے اتنا زور سے ذکر کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور، شیطان کو بھگانے کے لیے اور غافل کو متنبہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں نیت، فرمایا شیطان کو بھگانے کے لیے اور غافل کو متنبہ کرنے کے لیے. اس میں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن لہجہ تھوڑا اور نیچے رکھو، لہجہ تھوڑا اور نیچے رکھو. اس سے ہماری علم کتب میں، کتب فقہ میں اور کتب کلام کے اندر یہ ذکر کی تین قسمیں بن گئی، ذکر بالسر، ذکر خفی، ذکر بالجہر، ذکر مفرد، یا اس کو ایک لحاظ سے اگر مفعول پڑھے تو مفرد. ذکر خفی وہ کہ سانس کے ذریعے بندے اللہ کا ذکر کرے، یعنی جو سانس جا رہی ہے اندر اللہ کے نام سے جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے اللہ کا، یہ مفید ترین ذکر ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ آج یہ عہد کریں کہ فرض نماز کے بعد، یقیناً ہم دیکھیں انسان جو ہے وہ پریشانی کا مجموعہ ہے، مسائل، مشقتیں، دیگر اور چیزیں انسان کے دامنگیر رہتی ہے. وہ کسی نے کہا نا یہ مرنا بہت آسان ہے، لیکن عقل مند نے کہا نہیں جینا بہت مشکل ہے. مرنا بہت مشکل ہے، اس نے کہا نہیں مرنا مشکل نہیں جینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ وفا کی راہ ہے، اس کو عبور کرنا بہت مشکل ہے. تو یقیناً مصائب و علام آتے ہیں، بندے کا ایمان کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی جس طرح کہ میں نے الیاس بھائی کے گھر عرض کیا تھا کہ اس کے اندر کوئی پستی آتی ہے. تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں رہی. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ مشوش و پریشان تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. اتنا بڑا جملہ، اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے. ہمارا تو حال ادھر ادھر ہو جائے پھر بھی ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی جو خباثت ہے اور گناہوں کی جو گندگی، اس کا احساس نہیں ہوتا. اب سنیے اس پر حدیث، پھر میں ادھر آتا ہوں. بخاری شریف کتاب الدعوات میں حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. فرمایا مومن سے اگر گناہ ہو جائے نا، مومن کی مثال دی حضور نے، مومن اور منافق کی مثال دی ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو پتا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے. یہ حضور نے اس کے جذبات ذکر کیے ہیں. فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے کہ انہ قاعد تحت جبل، جیسے وہ بہت چوٹی والے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بہت لمبی چوٹی ہے اس پہاڑ کی، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے ڈر ہے کہ یہ پہاڑ کہیں مجھ پر گر نہ جائے. یہ حدیث پاک میں، اللہ ہمیں ایسا کرے. یہ مومن کی علامت بتائی گئی ہے کہ مومن اپنے گناہ سے ایسا ڈرتا ہے اور استغفار کثرت سے اس لیے کرتا ہے کہ اسے لاپرواہی نہیں ہوتی، وہ اتنا اس پر غمگین ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں اور ابھی ہے کہ یہ چٹان مجھ پر گر جائے گی، یعنی میرے گناہ کا عذاب مجھ پر آئے گا. اور پھر حضور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور جو فاجر ہوتا ہے، منافق طبیعت کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ جس طرح مکھیاں ناک پر آ کر بیٹھی تھی اور اڑ گئی. اس کے نزدیک گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی اور اڑ گئی. اور مومن کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور اسے ڈر ہے کہ کہیں پہاڑ ہم پر گرا، مجھ پر گر نہ جائے. تو کیا ہم پر گناہ ہمیں ایسا تنگ کرتا ہے؟ کیا گناہ کا احساس ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. تو یقیناً ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اس کے سدھارنے کی دو چیزیں ہیں، ایک تو قبرستان یعنی موت کو یاد کرنا. اور قبرستان اس لیے نہیں جانا کہ سیٹھ کی ماں کی فاتحہ پڑھنا ہے، سیٹھ کے باپ کا فاتحہ پڑھنا ہے، سیٹھ کا باپ مر گیا ہے یا وزیر کا باپ مر گیا تو اس کا جنازہ، نہیں. ہمارے تو جنازے پڑھنے بھی، یعنی جو چیزیں تذکیر کے لیے ہیں، جو چیزیں یاد دلانے کے لیے، اس میں بھی ہم دوغلا پن کرتے ہیں. اگر کوئی غریب مر جائے اس کے جنازے میں ہم نظر نہیں آتے، کوئی سیٹ مر جائے تو اس کو دکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ جناب کسی وزیر کی، مجھے انوار مزئی صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے، پروفیسر انوار مزئی، وہ کہہ رہے تھے مجھ پر یہ گزرا ہے، ایک وزیر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور آپ فرمانے لگے کہ پروفیسر انوار مزئی مجھ سے کہہ رہے تھے کیو ٹی وی ایک پروگرام میں، کہنے لگے میں تھوڑا لیٹ پہنچا کچھ اپنے تعلیمی امور کے کام کی بنا پر. تو کہتے ہیں کہ کچھ گاڑیاں لوٹ کر جا رہی تھیں اور آگے رش بہت تھا، تو پوچھا گیا کہ جناب رک کر کہ کیوں واپس جا رہے ہو اور اتنی ساری گاڑیاں کیوں؟ کہ گاڑیاں اس لیے کہ وزیر کی ماں کا، وزیر کی بیوی کا جنازہ ہے. اور کہا لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا وزیر ہی مر گیا ہے، وزیر بھی تھوڑی دیر بعد مر گیا ہے. تو کہا جب وزیر ہی مر گیا تو کس کو دکھانے کے لیے جائیں پھر؟ یعنی تو جنازے جو تھے اس میں بھی ہم نے وہ دنیا بھی رکھ رکھا رکھے اور یہ ہم نے خود کیا ہے، اس بنا پر وہ چیز ہمارے لیے مائل نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنی خطاؤں پر توجہ کریں، اور جتنی عمر ہماری گزر گئی ہے گناہوں کے اندر، مثال کے طور پر کوئی 35 سال کا ہوگا، کوئی 37 سال کا ہوگا، کوئی 40 سال کا ہوگا، کوئی 45 سال کا ہوگا. میں کل ریاض صاحب سے گاڑی میں اس بات کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم سوچیں اس بات کو، عموماً ایک آدمی 55 سال زیادہ زندہ رہ جاتا ہے، موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے 50 سال 55 سال، اس کے اوپر چلا جائے تو چلو اس کو ہار پہنا دیا جائے، 60 کو کراس کر دیا جائے تو جناب چلو 65 پر پہنچ گیا تو اس کو ہار پہنا دیا جائے، اس کے اوپر بہت کم شاذ و نادر لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اگر 55 سال جو ایک اجماعی فگر ہے اس کو اگر ہم لے لیں، اور میں اپنی عمر پر توجہ کروں کیونکہ میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا، اور اس وقت آپ میرا خطاب نہیں سن رہے بلکہ اپنے ضمیر کی باتیں سن رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ 55 سال اگر ہم لے لیں اپنی عمر کے 55 سال، اور اپنی عمر پر توجہ کریں کہ جناب 40 سال تو گزر گئے، رہ گئے 10 سال یا 15 سال، 35 سال گزر گئے، رہ گئے 20 سال یا 25 سال رہ گئے، لیکن اصل جو رہ گئی عمر وہ رہ گئی 15%، اور جو ختم ہو گئی وہ ہو گئی 85%. تو اگر 85% کے لیے میں اور آپ کہیں بیٹھ جائیں اور میں آپ سے پوچھوں ذرا اپنے بچپن کے واقعات سنائیں، تو میں کہتا ہوں چند منٹوں میں آپ بچپن سے لے کر جوانی سب سنا دیں گے. تو میں اور آپ ذرا غور کریں اس چیز پر کہ جو عمر ہماری 75% 80% گزر گئی ہے، اس کو ہم منٹوں میں سوچ لیتے ہیں تو آنے والی کتنی مختصر رہے گی؟ پھر اس پر تھوڑا غور کریں، وہ کتنی جلدی گزرے گی؟ یعنی جو لمبی عمر ہم نے گزار دی ہے آنے والی کے مقابلے میں، اس کو سوچنے میں ہمیں چند منٹ لگتے ہیں، تو لمبی عمر کو سوچنے میں چند منٹ لگتے ہیں تو آنے والے حالات کتنی تیزی سے ہم سے گزریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی او ہو 80 کی دہائی جناب بہت اچھی تھی، وہ کہنے لگے جی 70 کی دہائی بہت اچھی تھی، 60 کی دہائی بہت اچھی تھی. تو وہ دہائیاں تو لفظوں میں جو آپ گرا، دہائی 10 سال کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے؟ 10 سال کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی. تو آپ دہائیوں کہہ کر پورے 10 سال کو نپٹا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو 10 سال باقی ہے وہ کتنے جلدی گزریں گے؟ پھر تو اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو یاد الہی کے حوالے سے جو چیزیں دل میں اجاگر کرتی، جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، میں نصیحت نہیں کر رہا، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے خیر کا راستہ ہے. مومن کے لیے سعید عالم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ ان المومن یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ کأنہ قاعد تحت جبل، جس طرح کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور یہ خوف ان یقع علی، اس کے گناہ اس کو اتنے تنگ کرتے ہیں، بیزار کرتے ہیں، کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں پہاڑ اس پر گر نہ پڑے. لیکن ہم شب و روز گناہ کے اندر گزارتے ہیں، اس سے ہمارے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس طرح فاجر کی مثال دی گئی، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر مراقبے کی عادت نہیں ہے، ہمارے اندر مراقبے کی عادت نہیں، ہمارے اندر اپنے ناپائیدار ہونے کا اور ابھی ہم ختم ہو جائیں گے اس حقیقت کو ہم قبول نہیں کرتے. اور یہ کوئی حقیقت کو قبول نہ کرنے سے موت کا کچھ بگڑتا نہیں، ہم خود فریبی میں ہیں، ہم خود بخود اپنے دیوانے بن رہے ہیں، تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے جاہل بن رہے ہیں. وہ موت کا وقت متعین ہے، وہ آج کل پرسوں بالکل سر پر کھڑا ہوا ہوگا. تو موت، سید عالم نے فرمایا کہ موت کا تصور تمہارے لیے دنیا کو پھیکا کرے گا، اور جہاں دنیا پھیکی ہوئی بس وہیں پر ذکر کی لذت دل پارنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دو یادیں دل میں نہیں جمع ہو سکتی، دنیا کی یاد اور رب کی یاد، یہ دل میں نہیں جمع ہو سکتی. دنیا کی یاد سے یہ نہیں مراد کہ آپ گاڑی نہ خریدیں، آپ بنگلہ نہ خریدیں، آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، آپ عید کی شاپنگ نہ کریں، آپ شادی کے ولیمے نہ کریں، یہ نہیں مراد دنیا سے. دنیا سے مراد اللہ سے دور لے جانے والی چیزیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا بھول جانا لازم ہوتا ہو اور اللہ کا یاد رہنا لازم ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یقیناً جس طرح کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ نا جب کسی مجمع میں جلوہ گر ہوتے تھے تو بڑے حضرت امام زہبی نے تسکت الحفاظ کے اندر ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ مجمع میں آتے تو بڑا حسین اور جمیل لباس پہنتے تھے. تو کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اہل بیت ہیں، اہل بیت کا سلسلہ حسین لباس پہننا تو نہیں ہے، آپ حسین لباس کیوں پہنتے ہو؟ اس کو انہوں نے قریب کہا، میرے قریب قریب آیا تو گریبان کو آپ نے تھوڑا سا کھولا تو اندر ٹاٹ کا کپڑا تھا. کہا یہ تیرے لیے پہنا ہے یا اللہ کے لیے پہنا ہے؟ فرمایا اگر یہ نہیں پہنتا تو تو بھاگ جاتا اور تو مجھے حقیر سمجھتا، اور یہ میں نے اللہ کے لیے پہنا ہے. کہا میری چاہت یہ ہے اور تیری چاہت یہ ہے. تو یہ اللہ والوں کی فکریں ہیں، ان کی نیتوں کے اعتبار سے جن سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ ضرور کہنا اپنی سعادت کے لیے اور یہ بہت بڑی برکت ہے، لیکن سبحان اللہ کے ساتھ جو پیغام ہم پر آ رہا ہے وہ ہونا ضروری ہے. اس لیے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے، جو میرے آقا میرے مولا شیخ الاسلام سیدنا داتا علی حجویری، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب کشف المحجوب شریف، آپ نے کشف المحجوب شریف میں زہد کی بحث کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ قول نقل فرمایا کہ فرمایا کشتی اگر پانی کے اوپر چلے تو ٹھیک ہے، وہ منزل پر پہنچتی ہے، اور پانی کے نیچے ڈالو تو غرق ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ ہے دل کی مثال، دل دنیا کے اوپر ہونا چاہیے، دنیا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑی رہبانیت اس اعتبار سے کہ زہد اس کا ہونا چاہیے اور دنیا کی ناپائیداری اور مال کی ناپائیداری، یہ چیز اس کے لیے ہونی چاہیے. یہ ہے لیلۃ القدر کا سب سے بڑا پیغام جو عبادت کے طور پر اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے. آئیے میں آخر میں پھر آگے کی حدیث پڑھتا ہوں. وہ جو حدیث پاک رہ گئی کہ جس میں صحابی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حاشا وکلا، یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ تم تو حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہو، تم نے اپنے آپ کو منافق کیسے کہا؟ تو انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی اور یقیناً انہوں نے بول کر ہمیں کچھ بولنے کے لیے موقع مہیا کیا، کیونکہ اسلام صرف جو ہے وہ فضائل سنا کر چپ نہیں، وہ تبصرہ بھی اس پر ہوتا ہے، ایسا ہے تو کیوں ہے، ایسا نہیں ہے تو کیوں ہے، تاکہ مکمل طور پر تمانیت اور یقین دل کے اندر آ جائے. یہ نہیں کہ بس تم میری بات مانو، آپ نے نہیں سوال کر سکتے، سوال صحابہ نے سب کیا حضور کی بارگاہ میں تاکہ شک کی گنجائش نہ ہو، کوئی بات ٹھونسی نہیں گئی ہے. اب آپ دیکھیے، انہوں نے جب حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے منافق ہونا اس لیے لگتا ہے کہ جب میں حضور کے دربار میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا جسم کا رواں رواں ایمان کی تاثیر سے چمک رہا ہوتا ہے، ظاہر اور باطن، لیکن جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، کاروبار ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، پھر وہ جذبہ جو ہے نا وہ میرے دل میں پھیکا پڑ جاتا ہے، تو میں تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا چپ کرو، یہ تو جذبہ میرے اندر بھی ہوتا ہے، یہ تو جذبہ میرے اندر بھی ہوتا ہے. تو کہا چلیے پھر حضور سے پوچھتے ہیں. اب یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے اور سیدی عالم کی بارگاہ پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے دربار مقدس میں ہوتے ہیں تو نورانیت اور جمال اور ایمان کی فضیلت اور ذکر الہی کی خوشبو سے ہمارا ظاہر اور باطن مہک رہا ہوتا ہے، مشکبار ہوتا ہے، ذکر کے نور سے منور ہوتا ہے، لیکن جب آپ سے لوٹتے ہیں تو گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہیں، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں رہے نا تو فرشتے پھر تمہارے لحاف میں تم سے مسافہ کریں، فرشتے تم سے لحاف میں تم سے مسافہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دل کا اتار اور چڑھاؤ ہے، دل کا اتار چڑھاؤ، اس لیے ذکر کیا گیا کہ خطا ہو جانا انسان کی خصلت ہے، کیونکہ دل ہے، قلب ہے، پلٹتا رہتا ہے، خطا ہو جانا، جذبات میں آ جانا، بفر جانا اور بکھر جانا، ادب کرنے کے بعد دو تین جملے کس دینا، یہ انسان کے اس میں ہوتا ہے، لیکن ادھر رک جانا یہ شیطان کی خصلت ہے. انسان وہ ہے کہ خطا اس سے ہوتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں، لوٹ کر آتا ہے. اور اس چیز کو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا، جو میں اختتامی جملے کی طرف آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں. ذکر کے حوالے سے ذکر کی تین قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ذکر خفی ہے، ذکر بالجہر ہے اور ذکر مفرط ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے تو فرض نماز کے بعد صرف دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں یا جیسے بیٹھنے میں آپ کو سکون آتا ہو، دو زانوں زیادہ موضوع ہے، بیٹھ کر یہ آپ اپنی ناف کی سیدھ سے لفظ اللہ کو اٹھائیں گے سانس کے ساتھ اور دماغ کے بالکل وسط تک لے جائیں گے، اور وہیں سے پھر ہو کہہ کر آپ سانس کو چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی میں اگر میں اور آپ 11 دفعہ، یعنی 11 دفعہ بھی اگر ہم کریں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ کوئی تبدیلی آپ کے اندر ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ ذکر بالخفی، ذکر خفی جو ہے یہ اس قدر مؤثر ہے، آپ کے اندر یقین بہت بڑھے گا، آپ کے اندر توانی، یہ جو ادھر ادھر دنیا کے جھمیلے ہیں نا یہ ضرور ختم ہوں گے۔ اگر ختم نہ بھی ہوئے تو آپ کا دل آخرت پر قرار پائے گا۔ یہ آپ آزمائیے ہاں کہ ذکر خفی کے یہ فائدے ہیں، اور ذکر بالجہر کا یہ ہے تاکہ ذکر کی عادت پیدا ہو، اور ذکر بالمفرط، ذکر بالجہر یہ ہے کہ ذکر مفرط یہ ہے کہ جو ناجائز ہے، ذکر بالسر بھی جائز ہے، خفی جائز ہے، ذکر بالجہر جائز ہے، ذکر مفرط ناجائز ہے جو گلا پھاڑ کر چیخنا ہے، گلا پھاڑ کر چیخنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور فقہا نے ایسے ذکر کے انداز کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ بھی آپ تقاضا ذرا سمجھ لیں، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کے جو آداب و تقاضے ہیں تو خفی کی بھی اجازت ہے اور جہر کی بھی اجازت ہے، لیکن جہر کے اندر اجازت یہ ہو کہ جس میں ایک بھونڈا پن ظاہر نہ ہو، بھیانک سی فضا نہ بن جائے، اور اتنا چیخنا کہ گلے پھاڑنا، یہ جہر مفرط ہے، اور اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور ناجائز لکھا ہے کہ ایسا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ لے کے چلتا ہوں آگے۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی مسلم کتاب الذکر سے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جب وہ ذکر مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے، میری رحمت اسے اپنے انفراد میں اس کے یاد کرتی ہے، وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، وہ ان ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، تو میں پھر اس سے بہترین محفل کے اندر اسے یاد کرتا ہوں۔ اب رحمت کے تقاضے دوسرے انداز میں ذکر، وہ ان تقربہ الیہ شبرن، کہ اگر وہ میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو تقرب تو الیہ ذراعن، میری رحمت اس کی طرف ایک بازو بڑھتی ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت اگر بازو بڑھ رہی تو یہ مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یقیناً یہ مشکل امتحان ہے، مصائب ہیں، علام ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور قرآن سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں فتنوں میں، مصائب میں نہیں الجھایا جائے گا؟ ایسا نہیں۔ مجھے کل میرا ایک بچہ ایک روایت سنا رہا تھا حضرت علی کے حوالے سے، اور مجھے بڑی پسند آئی وہ، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو دیندار آدمی ہو اور اس پر مصیبتیں نہ آئے اور دینی امور میں خاص طور پہ فتنے نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ پھر وہ دین کی راہ میں نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دینی راہ کے اندر، جس طرح کے ایک مولوی صاحب کی فیلڈ ہے جو دینی کام ہی کرنا چاہتے ہیں، اس میں پریشانی آئیں گی، ان کے دشمن کھڑے ہوں گے، ان کے حاسد کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام بخاری کے اتنے حاسد کھڑے ہوئے کہ آج بخاری کو ہم سر پر لیے بیٹھتے ہیں پھرتے ہیں، اور بخاری شریف کا نام لیے لیتے ہیں ہم تھکتے نہیں، لیکن امام بخاری کے حاسد اتنے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے گاؤں میں داخل نہیں ہو پائے۔ حضرت علی پر لوگوں نے کفر کے فتوے دیے، سیدنا صدیق اکبر پر آج بھی رافضی تبرہ کرتے ہیں۔ تو دین کی راہ کے اندر مشقتیں آتی ہیں درجات کی بلندی کی وجہ سے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ قاعدہ قانون ہے۔ دیکھیں ایک یہاں پر بڑی پیاری بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خام خیالیوں میں، خوابوں کی دنیا میں نہیں گھمایا کہ خواب دیکھ لیا بس ٹھیک ہے سونا مل رہا ہے اور یہ کھڈا کھودو تو سونا نکل آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام خوابوں کی بارات یا خوابوں کا مذہب نہیں ہے، اس نے زمینی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مصائب آئیں گے۔ ہاں یہ جو تم ذکر کر رہے ہو یہ تمہارے خود ضرورت ہے، اور آخرت کے اندر اس کا تم اجر پاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا کئی چیزوں سے، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کاروبار میں مال ڈوب رہا ہوگا، بکھر رہا ہوگا، لیکن ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ ہم تمہیں پہلے کہہ چکے ہیں کہ آزمایا جا رہے ہو، اور عجیب دیوانے ہو تم، تمہیں جب بتا دیا کہ ایسا ہوگا پھر تم ادھر دل لے جاتے ہو، ہم خود کر رہے ہیں تمہارے ساتھ یہ، اس لیے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ایسی نام لے رہا ہے واقعی میں ہمارا ہے۔ تو فرمایا اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو ہمارے بندے ہوتے ہیں، جنت ایسا نہیں کہ نانی کا سوئے میں کھانا کھایا جنت میں پہنچ گئے، فرمایا کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب یہ مصیبتیں پہنچتی ہے تو ہمارے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ناپائیداری اور اپنے رب کی اس جنت کے دوام کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ سیدنا غوث اعظم کا وہ واقعہ کتنا پیارا ہے کہ جب آپ کے کپڑے کی تجارت ہے اور تمام مال جب بصرہ کے ساحل پر غرق ہونے کی خبر آتی تو آپ الحمدللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غلام آ کر کہتا ہے کہ نہیں حضرت خبر غلط تھی اور فائدہ دگنا ہوا ہے، آپ الحمدللہ فرماتے ہیں. مرید پوچھتا ہے حضور اس پہ تو انا للہ پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اس لیے کہ تو میرے نہ پہلے الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسرے کو سمجھا، اس لیے کہ جب تو نے اتنی بڑی بھیانک، دیکھیں یہ سارے واقعات ہمارے مرشدوں کے جو ہے، تم سمجھتے ہو کہ ختم قادریہ کر کے تم بچ جاؤ گے تو غوث اعظم کے مال کیوں گیا پانی کے اندر؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرو نظریات کے اعتبار سے. ختم قادریہ شریف مال کو چھڑانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. مصائب و علام آئیں گے تو پھر یہ مصائب تو آ رہے نہیں، کہ تمہیں برداشت کی قوت ملے گی، تمہیں صبر کی قوت ملے گی، وہ یقین جو ہوگا وہ تمہیں صبر پیدا کروائے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دی گئی کہ دیکھیے کہ مال سارا غرق ہو گیا ہے، آپ نے کہا الحمدللہ. کہا حضور یہ تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. فرما تو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ جب تو نے خبر دی تو میں نے دل کو دیکھا وہ کہاں جاتا ہے، تو میں نے دیکھا دل جو تھا وہ آخرت میں مگن تھا، دنیا کو گھٹیا حقیر اور ذلیل سمجھ رہا تھا اور اللہ کی یاد میں تھا. میں نے کہا الحمدللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ مال کی گڈیاں بندے کے سامنے ہو لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا. غوث اعظم کو خبر دی جا رہی ہے سارا مال چلا گیا، دل مطمئن ہے، تو اصل سکون دل کا ہے. اصل سکون کس کا ہے؟ بولیے، دل کا. مال کما لیا، کاروبار سنبھال لیا، اب اس کے بچانے کی فکر میں بندہ رکھتا ہے، لگ جاتا ہے، ساری معاملات میں بندہ لگ جاتا ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ قلبی سکون ہے. تو غوث اعظم نے فرمایا میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ دل اللہ رب العالمین کی یاد میں تھا یا اس سے غافل ہو گیا، تو یہ ہے وہ فکر دل کو تازہ رکھنے کی. اور دل کو تازہ رکھنے کی چیز وہی ہے جو میں نے درس تصوف میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک مصرف ہے. آنکھ کا ایک مصرف ہے، کان کا ایک مصرف ہے. آنکھ کا مصرف دیکھنا، کان کا مصرف سننا. آنکھ پر پٹی باندھ دیں گے جس طرح کے تفتیش کے دوران حکومتی ادارے کرتے ہیں، تو بندہ پیٹ کی ساری بات بتا دیتا ہے کیونکہ اس کو گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ پر آپ پٹی باندھیں گے تو بڑی گھبراہٹ ہوگی، کانوں میں روئی ڈالیں گے تو بڑی گھبراہٹ ہوگی. تو ہر چیز کا ایک مصرف ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ گے تو گھبراہٹ ہوگی. آنکھ کا کام بند کرنا نہیں دیکھنا تھا، کان کا کام بند کرنا نہیں سننا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو اس کے مصرف سے ہٹایا تو گھبراہٹ پیدا ہوئی. اسی طرح دل کا کام دیکھنا نہیں، اللہ کی یاد ہے، اس سے ہٹاؤ گے گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. دل کا کام دل سے آنکھ کام نہ لو، دل سے کان کا کام نہ لو، دل سے زبان کا کام نہ لو. دل ان کاموں کے لیے نہیں بنا، دل اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگے چلیے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ حدیث ہے اتنی جامع، اس لیے میں رک رک کر آپ کے سامنے کچھ اس کی تشریحات پیش کر رہا تھا. فرمایا وہ ان تقربا الیہ شبرن، لیکن یہ جب فائدہ مند ہوگی کہ جب میں اپنی ضرورت سمجھ کے سنوں اور آپ اپنی ضرورت سمجھ کے سنیں. اور ہمارے لیے فتنہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں، اور جب ناقص سمجھتے ہیں تو خالی برتن میں ہی خیرات ڈالی جاتی ہے. وہ ان تقربا الیہ شبرن، اور جب میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہونا چاہتا ہے یعنی اپنی توجہ کو کرتا ہے، تو تقرب تو الیہ ذراعن، یہ رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کی طرف ایک بازو میری رحمت آگے بڑھ جاتی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بازو میری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، پھر میں اس کے لیے چار بازو آگے آ جاتا ہوں، جی میری رحمت آگے آ جاتی ہے. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر پھر وہ اٹھ کر میری طرف چلنے چلتے ہوئے آتا ہے تو أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتی ہے، میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتی ہے. ایک حدیث پاک سن لیجئے پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں اس مجلس کے حوالے سے. مسلم شریف کتاب الذکر کے اندر یہ ایک اور حدیث ہے اجتماع کی صورت کے حوالے سے میں جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے. ذکر کی دو قسمیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے، ایک تو تنہائی میں ذکر کرنا، تنہائی میں وہ ذکر کرے جس کا خود کچھ قبلہ ٹھیک ہو. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ مجمع بڑا اچھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یار سینی بیٹھا تو قریب والا کہے گا عجیب آدمی منہ پہ داڑھی، اس کو بیٹھنا ہی نہیں آتا، یہ دیکھو عمر اس کی اتنی بڑی ہو گئی اس کو محفل میں بیٹھنا نہیں آتا. تو کم سے کم اس ادھر ادھر کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے کچھ تو توجہ رہتی ہے، سمجھا. لیکن جو یقیناً روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ان کو مجمع سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور وہ خلوت کو ترجیح دیتے ہیں. اور یقیناً خلوت بہت اچھی چیز ہے. اس پر ایک عمل میرے جیسا اور آپ جیسا آدمی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ رمضان کی راتیں ذرا سنیے، اس سے بہترین وقت پھر نہیں ملے گا، ابھی کچھ دن باقی ہیں. ٹھیک ہے، ہم دن میں 5 وقت جا کے مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں یقیناً، لیکن اس نماز کا پھل آپ کو تنہائی میں آئے گا. مثال کے طور پر رات کے وقت جب آپ گھر میں آتے ہیں اور بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ جب اپنے آپ کو تنہا سمجھیں گے نا، تب رب یاد رہے گا. ایک تو ایک نفسیاتی بات ہے، اب اپنے آپ کو جب تنہا بے سہارا سمجھیں گے، آپ کہیں گے نہیں میرے باڈی گارڈ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرا بنگلہ ہے، پھر رب نہیں یاد رہتا. رب کی یاد پھر وہاں نہیں آتی. رب کی یاد اس لیے حضور نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس مجھے پاؤ گے. حدیث پاک میں آنے کہ رب کو تم ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس پاؤ گے اور دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والوں کے پاس پاؤ گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو سہارا نہیں بنایا، سہارا رب کو بنایا ہے. اب دیکھیے کہ جس وقت آپ پریشان ہوتے ہیں یا میں پریشان ہوتا ہوں، دنیا سے ساری آس ٹوٹ جاتی ہے، تو رب کی یاد کتنی میٹھے انداز میں آتی ہے. ایسی یاد ہمیں اس وقت مستی میں نہیں آتی ہے کہ جس وقت ہم اپنے گرد و نواح کی ساری لذتیں اور نعمتوں کی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ لذت نہیں آتی ہے. وہ لذت آتی ہے کب؟ جب تنہائی کے اندر. لیکن صوفیہ بڑے غیور اور غیرت مند ہوتے ہیں. یہ اس جو تنہائی کے اندر ہمیں جو اللہ کی یاد آتی ہے مٹھاس کے ساتھ، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. صوفیہ اس کو کھینچ کر لاتے ہیں دنیا تک لاتے ہیں. اور اگر ان کو کبھی ایسا محسوس ہو کہ پھر مجمع میں بھی مجھے اللہ کی یاد نہیں آ رہی، تو اس کو پھر وہ قبض سے تعمیر کرتے ہیں کہ کوئی بیچ میں بلاکیج آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. پھر وہ رونا دھونا استغفار اور خلوت چلا خلوت، پھر وہ نعمت حاصل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک مجاہدے کی کیفیت ہے. میرے جیسے اور آپ آدمی کے لیے تو صرف یہ ہے کہ رات کے وقت ہم ایک وقت تو ایسا ضرور نکالیں جو خلوت کے اندر جب کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو اور چھوٹا سا چراغ روشن ہو اور اس وقت ہم تنہا ہوں، تو اس وقت باوضو ہو کر کوئی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ جو آپ نے مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، اس کی فرضیت سے انکار نہیں ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں. میں تو تبدیلی کے حوالے سے چند فکری بات کرنا چاہتا ہوں. پھر مجھے بتائیے گا کہ وہ 5 وقت کی نمازوں میں لذت اس نے پیدا کی تھی یا رات کی عبادت نے پیدا کی ہے. تو یقیناً رات کو جب آپ اٹھ کر 2 رکعت بھی اگر نماز ادا کریں، تو اس سے آپ کے اندر حضوری پیدا ہوگی. اور اسی کو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کس قدر کریم ہے. جامع الصغیر کی حدیث ہے، سید عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے، یہ آخری حدیث پاک، توجہ سنیے پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں کی توبہ اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں کی توبہ اس سے زیادہ خوشی اس کی بارگاہ میں اس کی قدرت کو محسوس ہوتی ہے جتنی پیاس سے پانی پر جانے والے کو ہوتی ہے. یعنی پیاس شدید لگی ہوئی ہو اور کوئی بندہ اگر پانی پیئے، تو فرما اس سے زیادہ خوشی رب کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے. ایک اور مثال حضور نے دی ہے، ذرا غور سے سنیے. فرمایا جیسے بانج عورت جس کے پاس بچے کی امید نہیں ہے، لیکن وہ امید سے ہو جائے اور وہ بچے کی پیدائش اس کی ہو جائے، تو بانج عورت کو بچے کی پیدائش سے جو خوشی نہیں ہوتی، جتنی خوشی رب کو اپنے بندے سے ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے. یہ حضور کے الفاظ میں بتا رہا ہوں جامع صغیر کی. ایک اور مثال حضور نے دی، فرمایا جو حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، کہ جتنی کسی آدمی کو گم شدہ چیز ملنے سے خوشی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ خوشی رب کو جب ہوتی ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے. پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی خالص توبہ کرنے کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ کے کرام الکاتبین سے اور اس کے اپنے اعضا سے وہ گناہ اس طرح بھلا دیے جاتے ہیں کہ تمام روئے زمین سے اس کے گناہوں کے آثار کو مٹا دیا جاتا ہے. فرشتوں کے صاحب سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اور اس کے چہرے کے، کیونکہ گناہوں کی ایک باطنی نحوست ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامات کے تحت علامہ شامی نے لکھا ہے مقدمے میں کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں یا امت جو ہے، ان کے گناہ کالے سیاہ بن کر آپ کے ہاتھوں سے گرتے تھے. تو آپ نے رب کے حضور دعا کی کہ مولا یہ جو روشنی اور یہ بصارت یہ مجھ سے لے لے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، لوگوں کے عیب میں نہیں دیکھ سکتا. تو گناہ انسان کے اوپر کسی بھی صورت میں چمٹا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حافظ ابن قیم نے ایک بات لکھی ہے، ایک پیر صاحب کے ساتھ ایک مرید جا رہا تھا بڑے بازار کے اندر سے، اور وہ گناہ اس کے چہرے کو بگاڑتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، اللہ والے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ، اس لیے اللہ والوں کے ذرا سرا منہ جھکا کے جایا کرو ان کے پاس، ہاں، کیونکہ وہ گناہوں کی نحوست سے اور اپنے نور فراست سے اس بندے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بڑے حیادار ہوتے ہیں اس لیے کہ ولایت ان کے پاس ہوتی ہے، وہ پھر بھی شفقت سے ملتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ رب کے بندے جب رب کچھ نہیں کہہ رہا تو ہم کیا کہیں گے، ہیں، وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں. اس لیے ولیوں کے پاس جب جاؤ نا کسی بھی کار خیر، تو ان سے کچھ نہ مانگو، بھلے پریشانی آپ کو ہوگی، ان کو کہو بس حضور میرے گناہوں کے لیے توبہ کر دیجئے میرے سے، اور میری مغفرت کی دعا کر دیجئے، اس کے تحت سارے کام ہو جاتے ہیں. مزارات پر بالخصوص، مزارات پر جو چیز طلب کی جاتی ہے اولیاء سے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ، کہ حضور دعا کیجئے رب کے حضور کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. جب گناہ معاف ہوں گے تو اس کو بھلائی نہیں ملے گی، تو بھلائی کس کو ملے گی پھر؟ یعنی گندے چہرے لے کر جا کر کہنا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں بڑا بے حیا بے شرم ہے، چہرہ تو اس کا اپنا جانوروں کی طرح اس نے بنایا ہوا ہے. حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک شیخ اپنے مرید کے ساتھ کسی بازار سے گزر رہے تھے، تو وہ مرید جو تھا وہ للچائے ہوئے سارے دکان والوں کو دیکھ رہا تھا، وہ سارے دیندار لگ رہے تھے اور سودے بیچ رہے تھے، اور ایک دور ایک آدمی تھا بڑا سادہ سا، وہ لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. تو پیر صاحب کی اچانک نظر جب مرید پر پڑی تو کام نظر نیچے کر، اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا سب جانور ہیں، ان کو نہ دیکھ. تو کہا حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ جانور ہیں؟ فرمایا ہاں وہ جو ہے نا وہ صرف ایک انسان ہے، باقی سب جانور ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا میرے قریب آؤ. آپ نے کچھ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ دم کے کم موڑ کے دیکھ، جب اس نے دیکھا تو کسی دکان پہ خنزیر بیٹھا ہوا تھا. تو استغفر اللہ، یعنی بدعملیوں کا عذاب، استغفر اللہ ربی، بالکل. کسی پر کتا بیٹھا ہوا تھا، کسی پر بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا، اور ایک اللہ والا جو بندہ پانی پلا رہا تھا اس کی شکل بالکل انسانوں جیسی تھی. کہا دیکھ لیا تو نے یہ گناہوں کی نحوست چہرے پر کس طرح آتی ہے، اور یہ عذابات چہرے پر کس طرح آتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ جب رب کریم بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو پھر کرامن کاتبین کے صحائف سے وہ تمام چیزیں مٹا دی جاتی ہیں، اور چہروں سے، بدن سے، آثار سے وہ گناہ کے تمام آثار مٹا دیے جاتے ہیں. تو آج کی شب جس چیز کا تقاضا کرتی تھی، میں نے اس کے تین چار گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہی یاد الہی. لیلۃ القدر کو جو بڑھا کر اجر دیا گیا ہے، اس کا مخصوص صرف یہ ہے کہ عبادت کا ذوق بڑھے، عبادت کا ذوق بڑھے، رجوع الی اللہ کی کیفیت کو جلا ملے، اس میں مداومت ہو، ورنہ غلام کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آقا سے انعام کا مطالبہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین کا دربار یہ ہے کہ وہ بندوں کی، بندے کا حکم مان، بندے کا، بندے نے حکم ماننا ہے اللہ کا، وہ اس کی بھلائی ہے، لیکن بندہ ہے پھر بھی وہ اسے انعام اور اجر اتنا عطا فرماتا ہے جتنا کوئی نہیں دے سکتا، اگر وہ سوچتا بھی ہے تو اسے عطا ہوتا ہے. اور قرآن نے یہی کہا، یہ جو فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ شکر کی فکر ہے، اور اسی سے نعمتیں بڑھتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور شکر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو داؤد علیہ السلام کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور داؤد علیہ السلام کیا شکر کرتے تھے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام یہ کہتے تھے، یا اللہ جو تو نے دیا میں اس مقام کا اہل نہیں تھا، میرے پاس کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. فرمایا یہ شکر داؤد ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. اللہ رب العالمین اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.